بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، آج بتاريخ 7 جولائی سن 2014 گروپ سواج شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز MS-26 نشر ہونے جا رہی ہے. جیسے کہ ساتھیوں کل کی جو مجلس ہے ادھوری رہ گئی تھی، سینشن گروپ کے سوالات نشر نہ کیے جا سکے تھے کیونکہ وقت کافی تنگ ہے رمضان کا، اور تمام ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ جو حالات سے متعلق ضروری سوالات ہوں وہ برائے کرم اشتعال کریں، پھر رمضان کے بعد جو دوسرے سوالات ہیں اس پر رمضان کے بعد کی بھی چھوڑیں. بہرحال گروپ نمبر 6 سے ساتھی سوال کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ روزے کے لیے جو نیت انڈیا میں کرتے ہیں نواز پانا سوما غدن، یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟
اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ہاں، زبان سے نماز کی نیت ہو یا روزے کی نیت ہو یا کسی اور عمل کی نیت ہو، زبان سے نیت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، حتیٰ کی ائمہ سے ہی ثابت نہیں ہے. یہ لوگوں نے عام لوگوں کی توجہ اس عمل کی طرف مقبول کرنے کے لیے نیک نیتی سے اس کو ایجاد کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہر وہ کام جو نیک نیتی سے کیا جائے وہ سنت نہیں ہوتا. کوئی بھی ذات ایجاد ہوتی تو اس کا مقصد نیک نیتی ہی رہا کرتا ہے، لہذا اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدعت ہے. ویسے ہی انسان جب اٹھتا ہے سہری کھانے کے لیے، سہری کے لیے کھاتا ہے، اس کی نیت یہ روزہ رکھے گا، لہٰذا زبان سے نیت کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے. اور جو اہل علم یہ کہتے بھی ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نماز کی نیت یا روزے کی نیت اللہ کے رسول زبان سے اللہ کے رسول کے ثابت نہیں.
جس طرح جو افطار کی نیت ہے، افطار کی جو دعا کرتا ہے اللہم لا قسم تو علا
نہیں، جہاں تک سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے وہ یہاں تک صرف ثابت ہے اللہم لا قسم وارد ہے، اللہم لا قسم تو وعلى رزقك افطر، اللہم لا قسم تو وارد پر سب اس کی سند میں بات ہے، علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. لیکن اس قسم کی دعائیں جو معصور ہوں اور وہ موضوع یا سخت ضعیف سند سے وارد نہ ہو یا موضوع نہ ہو، تو ان کو اگر کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سنت ہے، بلکہ یہ ہے کہ فضائل اعمال میں اس قسم کی چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، اسی میں چاہ دوں. مثال کے طور پر ہمارے شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ صاحب مرحات مولانا عبید اللہ رحمانی، ظاہر بات ہے دنیا اسلام کی علم حدیث کی ایک معروف شخصیت ہیں. دراصل وفاقی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن جو رسالہ انہوں نے رمضان سے متعلق لکھا ہے اس نے اس کار کی دعا میں اس دعا کو اثر رکھا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں جو بعض بھائی صبح سختی برتتے ہیں کہ کوئی بھی ضعیف حدیث سن لیا وہ بھی اپنی کاشت نہیں ہوتی، کسی سے سن لیا اسے پورے اٹھا کر کے پھینک دیا کرتے، یہ بات بھی غلط ہے. ضعیف حدیث اگر حرام حلال سے متعلق نہیں ہے، صرف فضائل سے متعلق ہے، روح و شرح سے ٹکراتی نہیں ہے، اور جس عمل کے بارے میں ہے اس کی صحیحت حدیث سے ثابت ہے، تو اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے.
اگلا سوال ہے کہ کیا لیڈیز میقات سے احرام باندھنے کے بعد مکہ پہنچ کر عمرہ سے شروع کرنے سے پہلے اپنے کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں؟
ہاں، کپڑے تبدیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کپڑے کا تبدیل کرنا یہ احرام کے منافی امور نہیں ہے. ایسے کپڑے جو اس کی حالت احرام میں جائز ہیں وہ پہن سکتی ہے، تبدیل کرنے سے کوئی حرج کی بات نہیں، صرف عورت ہی نہیں بلکہ مرد حضرات ہیں.
اگلا سوال ہے کہ کوئی شخص احرام کی حالت میں ڈبا سے آ کر یعنی تراوی پڑھ سکتا ہے؟ حالانکہ احرام میں تراوی پڑھنے کا میرے خیال شادی کا کوئی شک ہے کہ شاید حالت احرام میں نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، یا پہلے تراوی پڑھ لے پھر اس کے بعد طواف کرے، پتہ نہیں ان کا سوال مبہم ہے.
کیونکہ اس کی دو صورت ہوتی ہے، احرام سے تراوی پڑھنے کے لیے باندھ رہا ہے، بہر بات یہ غلط ہے. احرام بازو عمرہ کرنے کے لیے پہنچا ایسے وقت میں کہ اب تراوی ہو رہی تھی اور عمرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، تو اس میں کوئی فرق کی بات نہیں ہے، تراوی پڑھ لے اس کے بعد عمرہ کر لے گا. لیکن اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ عمرہ کر سکتا تھا، لیکن صرف لاپرواہی سے یا یہ ہو کہ ہاں بھائی اس حال میں ہمارے لیے تعلیم کرنا زیادہ لائق کے ثواب ہوگا, کہیں گا کہ چیز غلط ہوگی.
اگلا سوال ہے ساتھی نے پوسٹ کر کے اس کی صحت مانگی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام والسلام جی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا, حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرمی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو اول نبیین فی الخلق و آخر فی الباطن, میں تخلیق کے لحاظ سے تمام انبیاء سے اول اور مبعوث ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں. یہ کیا حدیث صحیح ہے؟
دیکھیے جہاں تک نور کا تعلق ہے, نور سے متعلق جتنی حدیثیں وارد ہیں وہ سب کے سب من گڑھت ہیں, موضوع ہیں, کسی بھی معتبر کتاب میں حدیث کی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ہے. مصنف عبدالرزاق کا جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے. مصنف عبدالرزاق اور امام عبدالرزاق کی تفسیر موجود ہے, ان کی کسی کتاب میں موجود نہیں, کہاں تھا نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ چیز لی ہے. البتہ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ کن تو اول النبیین فی الخلق و آخرهم فی الباطن, ان الفاظ میں یہ حدیث ضعیف ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ کی تحریری ترجمہ سے رکھا ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا متعین ہونا اور لوح محفوظ میں لکھ دیا جانا یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق یا آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر منہ پھونکنے سے پہلے ہے, جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے تقیب تو نبیم و آدم بین الماء والطین, میری نبوت لکھ دی گئی تھی اور آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے.
اگلا سوال ایک ساتھی نے ایک پوسٹ اور پوسٹ کیا ہے جس میں جیسے عام طور پر یہ مشہور ہے کہ پہلا اشرہ احمد کا, دوسرا اشرہ مغفرت کا اور تیسرا اشرہ نجات کا ہے, اس کے بعد اس کی صحت کے بارے میں سوال کرتے ہیں.
یہ حدیث بھی صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے, مطمئن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ صحیح خبر, اگر یہ خبر صحیح ہو تو, اس لیے علماء نے اس حدیث کو غریب قرار دیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس نے ہمارے خیال سے علی ابن زید ابن جبعان ایک راوی ہے جو مشہور راوی ہے, اس لیے اس حدیث کو غریب اس کو واضح بیان کر کے لوگوں کے سامنے یہ الفاظ پیش کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک عشرے کی تحدید اور تقسیم کا تعلق ہے یہ کسی بھی حدیث کے ثابت نہیں ہے.
اگلا تو ہمارے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ زکات کا پیسہ اگر کسی کو دیتے ہوئے کیا اسے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکات کا پیسہ ہے یا بنا بتائے ہوئے اسے یہ پیسہ دیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے اگر اس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ زکات کا پیسہ قبول نہیں کرتا, وہ اپنی تنگی قبول برداشت کر لیتا ہے لیکن زکات کا پیسہ قبول نہیں کرتا, تو اس کے لیے بتانا ضروری ہے. البتہ اسے سمجھایا جائے کہ بھائی آپ کی حالت ایسی ہے کہ اس حال میں آپ کے لیے زکات اللہ نے جب جائز قرار دی ہے تو آپ کیوں اپنے طور پر پریشانی کے اندر مبتلا ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی اللہ پر توکل رکھتا ہے, اس لیے کہ جانتے ہیں حالت توکل میں توکل اللہ تعالیٰ پر, اس کی تکمیل یہ ہے کہ انسان بسا اوقات جائز امور کو ہی چھوڑ دیتا ہے. جیسے اللہ کے حکم ساتھ ہمارا کہ وہ لوگ ولا کرتے ہیں اس فرقہ نہیں کہہ رہا کہ فرقہ جائز ہے, لیکن توکل کی تکمیل ہے اس کے لوگ ہیں. تو اگر کوئی آدمی اللہ پر توکل رکھتے ہوئے زکات کا مال یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لوگوں کا میل حسین ہے, ہم اسے نہیں کھانا چاہتے, تو اسے بتانا ضروری ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور یہ معلوم ہے یا یہ معلوم ہے کہ وہ لیتا ہے تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے.
اگلا سوال ہے پرانا سوال جو ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا ماں باپ بہن بھائی وغیرہ کے نام سے کیا جا سکتا ہے یا جو زندہ ہیں اور یا مر چکے ہیں ان کے نام سے بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
صحیح دیکھیے سوال بار بار آ رہا ہے, اگر آدمی دنیا سے جا چکا ہے یا اپنی عمر کی یا صحت کی اس حالت پر پہنچ چکا ہے کہ اب اس کے صحت آب لاب ہونے کی امید نہیں ہے, وہ اس قدر کمزور ہے کہ سواری پر بیٹھا کر کے بھی اسے نہیں لایا جا سکتا ہے, وہ اس قدر کمزور ہے کہ اسے چارپائی یا کرسی پر بیٹھا کر کبھی عمرہ نہیں کیا جا سکتا, تو اس کی طرف سے عمرہ بدل کیا جا سکتا ہے ورنہ نہیں.
ایک ساتھی نے مجھے اپنی پیج پر ایک سوال کیا جس میں اس نے بتایا گیا کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ ابو جہل سے بڑھ کر کافر ہے جس نے جہل کلمہ پڑھا, کیا یہ چیز صحیح ہے؟
یہ چیز ان الفاظ میں کہنا کہ ہاں وہ ان سے بھی بڑا کافر تھا میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات صحیح ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کا عذاب ابو جہل سے بھی یا عام کافروں سے بڑھ کر کے ہو, یہ قرآن مجید اس آیت سے استدلال کیا سکتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے, یہاں تک بات کہی جا سکتی ہے.
اگلا سوال ہے, سب سوال کرتے ہیں, میں جنوبی افریقہ میں ہوں, کیا میں یہاں سے فطرے کے پیسے یا زکات کے پیسے جمع کر کے پاکستان کسی کو بھیج سکتا ہوں, یا جس ملک میں بندہ فطرہ نکالے وہیں پر اس کو تقسیم کر سکتا ہوں؟
کیونکہ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اختیار کسی چیز میں ہے کہ زکات فطر پیسے کی شکل میں نہ نکالے, زکات فطر گلے ہی کی شکل میں نکالے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں جہاں آپ موجود ہیں وہاں فطرے یا زکات کے مستحقین نہیں ہیں, یا آپ کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ وہاں کے مستحقین کو دے کر کے بھی آپ کے پاس بچ رہا ہے, تو دور کہیں اور جہاں زیادہ مستحقین ملے وہاں پر بھیجا جا سکتا ہے, لیکن جہاں پر آپ ہیں وہاں اس کو قبول کرنے والے لوگ ہیں, مستحقین ہیں, اور ان کی یہ حالت ہے کہ انہیں زکات دی جائے, زکات فطر ہو یا اور بھی, تو دوسری جگہ منتقل کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ الاقربون اولی بالمعروف ایک چیز, دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے غربا سے لے کر کے مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر کے ان کے غربا میں تقسیم کیا جائے گا. اور صحابہ کا وہ عمل رہا ہے جو عمر رضی اللہ زمانے میں, کہ ایک صحابی کو آپ نے بلایا کہ تم نے زکات کا مال وصول کیا, تو کہا اس حدیث سے اقرار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا حکم دیا تھا ویسے ہم نے کر کے کیا, یعنی مالداروں سے لے کر کے غریبوں پر تقسیم کر دیا, اور آپ کے پاس مدینہ منورہ نہیں ہوگا. تو وہ کہنے کا مطلب اگر وہاں پر مستحقین موجود ہیں تو آپ لیجیے, وہیں پر تقسیم کیجیے, اور اگر وہاں پر آپ کو مستحقین نہیں ملتے جیسے ہم اور آپ یہاں پر عام طور پر سعودیا میں جو مستحقین ہیں ان کو اتنا زیادہ مل جایا کرتا ہے کہ بسا اوقات وہ لوگ لے جا کر کے بیچ دیتے ہیں, تو اسی صورت میں دوسرے ملک منتقل کیا جا سکتا ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی سوال کرتے ہیں, شیخ صاحب میں آپ سے پہلے بھی مزید وہ وضو کے مسئلہ پوچھ چکا ہوں, الحمدللہ کچھ حد تک بات واضح بھی ہوئی ہے, اللہ یرحمہ, لیکن یہ بتائیں کہ میں وضو کرتا ہوں اور تقریباً ہر بار وضو سے پہلے استنجا کرتا ہوں, لیکن سبھی اکثر دوران نماز لگتا ہے کہ مجھے دوبارہ وضو کرنا چاہیے, لیکن مجھے اکثر ڈراپ محسوس نہیں ہوتا, لیکن بس بے چینی یا وسوسا کا محسوس ہوتا ہے, تو میں نماز نہیں توڑتا بلکہ مکمل کر جاتا ہوں, ایسے میں کیا کروں؟ اور کبھی امامت بھی مل جاتی ہے, تو کیا میں امامت کروں یا امامت سے باز رہوں؟
آپ کا جو عمل ہے وہ صحیح ہے, صرف مجرد وسوسا کی بنیاد پر اور شک کی بنیاد پر نماز کو توڑا نہیں جائے گا اور نظر وضو کو دہرایا جائے گا. الا یہ کہ آپ محسوس کرنے سے ہاں زیدہ پن آپ محسوس کریں اور اس حالت تک محسوس ہو جائے کہ آپ کو غالب گمان یقین ہو جائے, صرف صبح کی بنیاد پر نہیں ہے, تو آپ نے جو عمل کیا ہے وہ صحیح ہے. اور جب آپ کی اپنی نماز اپنے طور پر صحیح ہے تو آپ کی امامت بھی صحیح ہے, اس لیے کہ یہ اصول ہے فقہ کا, کل من صحت صحت صلاته صحت امامته, جس کی نماز اپنے طور پر سے اس کی نماز بھی صحیح.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں بتائیے جو اپنے عشاء کی نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں, نہ سنت پڑھتے ہیں اور نہ نفل پڑھتے ہیں.
بات ہے, اب ان کو فرض پڑھنے کا اجر ملے گا, فرض ان کے اوپر سے ثابت ہو جائے گا, البتہ وہ سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اور وتر کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ہی محرومی کے شکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم رکھا ہے, انہیں سمجھائیے آپ ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کی توفیق دے, البتہ جہاں تک نماز فرض نماز کا تعلق ہے ان کی فرض نماز ادا ہوں گے, ان سے اللہ تعالیٰ فرض نماز کو چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کرے گا.
گروپ نمبر سات کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ کیا مرحومین کے نام سے خیرات کر سکتے ہیں؟
یہ بڑا اچھا عمل ہے مرحومین کے نام سے ان کے لیے خیرات کرنا، ان کے لیے سب سے جاریہ جاری کر دینا، غریبوں کو کھلانا، انہیں کپڑا پہنانا، ان کے لیے نل بھروا دینا، ان کے لیے پانی کا انتظام کروا دینا، یہ بڑی اچھی چیز ہے جس کا ثبوت حدیث سے ہوتا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ہم نے صاحب کے لیے ان کے ویسے صاحب سے کہا تھا کہ ان کے لیے سرکار تم کرو، ان کے لیے انہوں نے کنواں بنوا دیا تھا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایریے میں حنفی حضرات اثر بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، تو کیا ہم وقت پر گھر میں اثر پہلیا کریں یا تاخیر کر کے جماعت کے ساتھ پڑھا کریں؟
کیونکہ اگر فعلاً کتنی تاخیر ہوتی ہے، جیسے تاخیر کی کئی صورت ہو سکتی ہے، تاخیر کی ایک صورت یہ ہے کہ نماز کا جیسے وقت ہوا تو اس سے 15-20 منٹ تاخیر کر دیا جائے. کچھ تاخیر ایسی ہوتی ہے کہ نماز کا جو وسط وقت ہے، اس لیے کہ نماز کو 3 وقت اللہ کے رسول نے قرار دیے ہیں، اول وقت، درمیانی وقت اور آخری وقت. تو اگر اول وقت میں نہیں پڑھتے، درمیانی وقت میں نہیں پڑھتے ہیں، آخری وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہوتا کہ جس وقت میں نماز مکرو ہے یعنی سورج پیلا پڑ رہا ہے، تو آپ ان تینوں صورتوں میں ان کے ساتھ نماز پڑھیں، جماعت سے نہ چھوڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ اول وقت میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر کیا ہے جماعت کا اہتمام ہے. لیکن اگر اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ سورج کے پورا کرنے کا وقت ہو جاتا ہے، آخری وقت سے گزر جاتے ہیں، جیسا کہ بہت سے مسجدوں میں دلی وغیرہ میں ہم نے اس سال یہ مراحدہ کی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ خود اپنے طور پر پڑھ لیں. لیکن اگر فتنے کا ڈر ہے، خطرے کا ڈر ہے، آپ کے بارے میں بدگن ہونے کا ڈر ہے، آپ کی دعوت کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، تو آپ اپنے طور پر اپنے انتظار نماز کو بکا لیا کریں گے.
اگلا سوال ہے ساتھی، سوال کرتے ہیں کہ اکثر تراویح کی نماز میں تشہد اور درود وغیرہ کے لیے امام صاحب وقت نہیں دیتے ہیں، ایسے میں امام کا سلام پھیرنے کے باوجود بھی ہم درود اور اس کے بعد کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یا ایسی کوئی مختصر دوسری درود یا ایسی مختصر کوئی درود کے بعد کی دعا ہے جو ہم ساتھ میں پڑھیں؟
دیکھیے، درود جو وارد ہے عام طور پر تو وہی وارد ہے، ان کے بعد مختصر ہے، لیکن اس میں ہم پہلا
کمپلیٹ کر سکتے ہیں سلام پھیر دیے امام صاحب، ایسی صورت میں ہم نے سلام پھیرنا چاہیے؟
دیکھیے، اگر درود پڑھ رہے ہیں تو آپ درود پورا کر کے سلام پھیریں، یہ درود رک نہیں، درود کا پڑھنا رک واجب ہے، اس لیے اسے آپ توڑے نہیں. لیکن اگر جیسے اگر یہ ہے کہ آپ کے برابر درود بھی پڑھنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، تو آپ اس کے بجائے دوسری مسجد کے اندر جائیں. بعض علماء خیر ہم اس سلسلے میں بہت ہی جلد سے کام لیتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے درود پڑھا بھی ہے تو درود پڑھا نہیں ہے، تو ایسی جگہ آپ دوسری مسجد میں جائیں جہاں آپ کو درود پڑھنے کا موقع ملے. لیکن ایک چیز متنوع کر دوں، بسا اوقات ہمارے بھائی بڑے ہی آہستہ آہستہ اور اطمینان سے پڑھتے ہیں، آپ ہی دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ محمد علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. اس طریقے سے یا ایک درود جو اس کو دعا کا مختصر ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، اللهم صل علی محمد وعلی ازواجه وذریته کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجه وذریته کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اس کو قدرے مختصر ہے، اس کو یاد کر کے آپ کہا کریں. لیکن اللہ کے حال بغیر درود کو مکمل کی ہوئی آپ سلام نہ کریں.
اگلا سوال ہے ساتھی، پوچھتے ہیں کہ حج بدل اور حج یعنی اور عمرہ بدل جو عمرہ کیا جاتا ہے، اس کے کیا احکام ہیں، کیا شرائط؟
اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے جس کا بھی ہم نے بیان کیا کہ وہ آدمی مر چکا ہو یا اس قابل. دوسری شرط یہ ہے کہ انسان خود اپنی طرف سے حج یا عمرہ کر چکا ہو، اس کے علاوہ اور میرے ذہن میں کوئی اور شرط نہیں ہے.
اور بھی سر سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب اقتدار ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے عمرہ اور حج نہیں کر سکتے، تو کام کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ حالت
اوپر واجب ہے، ان کے اوپر واجب ہے کہ کسی کو اپنا نائب بنے اور جا کر کے عمرہ کر کے حج کر کے آئے.
اگلا سوال ہے ساتھی، سوال کرتے ہیں کہ آفس میں اکثر ویسٹرن یعنی ٹوائلٹ جو ہوتے ہیں، جس کو غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان ٹوائلٹوں پر بیٹھ کر استنجا نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا کیا ایسی صورت میں کھڑے ہو کر استنجا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
اصل میں یہ چیز معلوم رہنا چاہیے کہ ہمارے وہاں جو یہ مشہور ہے کہ اسی صورت میں کھڑے ہو کر کے انصاف کرنا جائز ہی نہیں ہے, یہ غلط مسئلہ ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہونا اگر کسی نے کیا تو گویا کفر کیا, بہت بڑا چناؤ کا انتظار کر رہا ہے. نہیں, وقت حاجت وقت ضرورت انسان کھڑے ہو کر کے انصاف کر سکتا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں جیسے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھوڑ کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کے انصاف کیا. جب اگر ایسی مناسب نہیں ہے کہ انسان بیٹھ جائے تو کھڑے ہو کر کے انتظار کر سکتا ہے.
اسی سے متعلق آگے سوال کرتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر احتساب کرنا چاہیں تو ان صورت میں پانی لیتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے یا خطرے گرنے کا احساس ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں کیا ٹیشو پیپر صرف استعمال کیا جا سکتا ہے بنا پانی کا؟ پانی کا پانی کی ضرورت نہیں ہے, پانی اگر ہوتے ہوئے بھی
دیکھے نا یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے ٹیشو پیپر استعمال کرے اور تھوڑا سا اس کو بھرنے کے لیے بیٹھ جائے ہے کہ نہیں. وہی بات پانی کرنے کی ضرورت رہتی ہے,
اتنا
انسان کر ہی سکتا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کسی کا نہیں کہا بدعت والے قاضی صاحب نے پڑھا دیا ہو, یعنی ایسا قاضی جو خبر فرق چھوڑ تو کیا وہ نکاح ہو جائے گا یا اس کا نکاح تو پڑھنا پڑے گا؟ دیکھیے
قاضی کا وجود یہ نکاح کے لیے ضروری نہ ہے نہ ہی رک ہے. اگر آپ نے اور آپ کی بیوی نے ولی کی موجودگی میں انجاد قبول کر لیا ہے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اب یہ کہنا کہ دوبارہ نکاح پڑھایا جائے اسے بجاسی لوگ پٹوا دیا کرتے ہیں کہ نکاح ہوا نہیں ٹوٹ گیا, یہ سارے وہ بجاس.
اگلا سوال ہے شادی پوچھتے ہیں کہ سنت معقیدہ کیا ہے, کون سی نماز میں کتنے ہیں اور بالخصوص جمعہ میں کتنے ہیں سنت معقیدہ؟
دیکھیے جمعہ میں کوئی سنت معقیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سے پہلے کوئی عمل و سنت ثابت نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے ساتھ منایا کہ جو شخص جمعہ کے بعد سنت پڑھنا چاہے وہ چار رکعت پڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اختیار اپنے تاکید نہیں فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں کہ آپ مسجد میں پڑھتے تھے تو چار رکعت پڑھتے تھے اور گھر جاتے تھے تو دو رکعت پڑھتے تھے. تو ہم اسے سنت موکلا نہیں کہیں گے, ہماری سنت کہیں گے. البتہ عام نمازوں سے بار جس کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے اور اس پر آپ کی مداومت بھی رہی ہے وہ دس یا بارہ رکعت ہیں. دس یا بارہ رکعت ہیں وہ عام طور پر معروف ہیں کہ وہر سے پہلے دو یا چار, وہر کے بعد دو, مغرب کے بعد دو, عشاء کے بعد دو, اور سب سے پہلے دو.
اگلا سوال ہے سر, سوال کرتے ہیں کہ بیک بائٹنگ سے روزہ کیا قبول نہیں ہوتا, یعنی غیبت کرنے سے کسی بھی برائی وغیرہ کرنے سے روزہ قبول ہوتا ہے؟
ظاہر بات روزے کی قبولیت ایسی ہے کہ روزے کو ان تمام روزے کے وہ تمام مستحب اور واجبی آداب کو انسان منسوب رکھے. اس کے واجبی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان غیبت چگلی جھوٹ گالی گلوچ اس سے بچتا رہے. اسی لیے مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ السلام جنة ما لم يخرقها. السلام جنة مسلمان کی روایت ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو کاڑے نہیں. بعض ضعیف روایتوں میں اس کا اضافہ ہے کہ اس کا کاڑنا کیا ہے تو آپ نے فرمایا غیبت کرنا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم محترم, ایک عورت کے ایک رمضان کے روزے بچے کی عبادت کی وجہ سے چھوڑ گئے اور پھر دوسرا رمضان آ گیا اور وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے, اس وجہ سے اس رمضان میں بھی مکمل روزے رکھنا مشکل ہے, اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟
نہیں دیکھیے میں سمجھتا ہوں خاص طور پر آج کے ماحول میں اور بالاخص شہروں میں رہنے والے لوگ ان عورتوں کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. جب موسم ٹھنڈا ہوتا ہے دن چھوٹے ہوتے ہیں مشکل سے انسان کو 11 گھنٹے ہی روزے رکھنے پڑتے ہیں 12 گھنٹے, اور اس کے علاوہ عمومی طور پر آج بچے صرف جو ہے خاص طور 6-7-8 مہینے ہو جانے کے بعد 6-7-8 مہینے 9 مہینے ہو جانے کے بعد عمومی طور پر بچے صرف ماں کے دودھ پر نہیں رہتے ہیں. سلاک ہے, سر فلوٹ ہے اور چیزیں ہیں, تو ایسی صورت میں وہ عورت اس نے لاپرواہی کی ہے اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے تھا. اگر دوسرا رمضان آیا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور اس رمضان کے بعد ایوری جب موسم ٹھنڈا ہو تو اپنے روزوں کو استغفار کے اور استغفار کے دونوں پورا کریں. لیکن اگر بفر مان لیا جائے میرے الفاظ غور کریں گے، اگر فرض مان لیا جائے کہ عورت کا بچہ کوئی اور دودھ لیتا ہی نہیں، وہ مجبور ہے دودھ پلانے پر، اگر روزہ رکھتی ہے تو جیسے ہمارے یہاں بھی عورتیں ہیں وہ بھی بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھتی ہیں اور دیہات میں رہ کر کے اور اپنے روزے کی سزا کر دیتی ہیں، لیکن مان لیا گیا اگر فرض محال کوئی ایسی عورت ہے کہ وہ حالت حمل میں روزہ رکھ نہیں سکتی، حالانکہ کتنے نمیاز وقت سے بہانہ ہوا کرتا ہے عام طور پر عورتیں رکھ لیتی ہیں، لیکن ایسا احساس فیصد ہوتا ہے کہ اس کے لیے پریشانی بن جایا کرتی ہے، خاص طور پر ایسے دنوں میں جب کہ جلد اتنا لمبا ہوا کرتا ہے اور بچہ اس سے مستقبل ہو ہی نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے وہ اور اس کے اوپر کیا ہے، یا تو سال ایک سال کبھی سال کیا رہتی ہے ہموں سے رہتی ہے یا پھر دودھ پلاتی رہتی ہے، عمل سے رہتی ہے دودھ پلاتی رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ دونوں عمل کے درمیان میں آج اس سے فاصلہ کرتے ہیں تین سال چار سال کا، اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ ایک سال عمل سے رہی یا دودھ پلاتی رہی، پھر دوسرے سال عمل سے رہی یا دودھ پلاتی رہی، تو ایسی عورت کا حکم ان مریض کا ہوگا جو دائمی مریض ہیں، اس کے لیے کفارہ اور فدیہ ہے، لیکن اگر عام حالات میں عورتیں ہیں تو ان کے لیے چھوٹ نہیں ہے، ان کا حکم اس مریض کا ہے کہ جس کو سزا یاب ہونے کی امید ہے، یعنی وہ روپے جو قدر ہیں.
اسی سے منتا جیسا سوال ہے کہ عورت ماں جو روزے سے ہے، بچہ دودھ پیتا ہے اور بچہ بیمار ہو جائے اچانک، اور بنا دودھ کے اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، اور ماں تو دودھ جب تک کھانا نہ کھائے جب تک دودھ آنے والا نہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ عورت روزے کو توڑ دے؟
بالکل روزے کو توڑ دے تو بعد میں سزا کرے گی،
اس پر کوئی گناہ نہیں،
بلکہ یہ اس کے اوپر واجب ہوگا روزہ کو توڑے، بلکہ کل بھی ایک ہمارے بھائی کا سوال آیا کہ ان کی بیوی حالت عمل سے ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن مجھے شک یہ ہے کہ ڈاکٹر قابل اعتماد ہو، آج ان کو ڈاکٹر سے توہمات کے اندر مبتلا رہا کرتے ہیں، جو دین کی اہمیت ان کے نزدیک نہیں رہا کرتی ہے، تو اگر کوئی ایسا ڈاکٹر قابل اعتماد ہے یا عورت اپنے بچے کے بارے میں جانتی ہے، شوہر اپنے بچے کے بارے میں جانتا ہے کہ حمل سے یا دودھ نہ پلانے کی وجہ سے اگر بچے کو گرو لاحق ہوگا، تو عورت کے اوپر واجب ہے کہ روزہ توڑے، ورنہ وہ خود گنہ گار ہوگی، بچے کی تکلیف کا گناہ اس کے اوپر ہوگا.
اگلا سوال ہے کہ گالی کا جواب گالی سے دیا جا سکتا ہے؟
نہیں، روزے کی حالت میں عام حالات میں بھر دیکھیے، ایک گالی ایسی ہوتی ہے جو ایک عام آپ کو سالہ کہہ دیا، اس کو سالہ کہہ دیا، آپ کو بیوقوف کا اسے بیوقوف کا، لیکن اگر جو گالیاں ماں بہن کی ہوا کرتی ہیں، ظاہر بات ہے انسان اپنی زبان کو اس سے محفوظ رکھے. جی
روزے
کے حالت میں کسی بھی
گاڑی
میں جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے
روزے سے. اگلا سوال ہے، جیسے اس سے جواب گزر چکا ہے، اگر کوئی عورت حاملہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی تو فدیہ اور بعد میں روزہ بھی پورا کرنا چاہیے کیا؟
صرف روزہ رکھنا ہے،
فدیہ
نہیں دینا.
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ تراویح کی نماز کی ہر دو رکعت کے شروع میں ثنا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟
ثنا تو کبھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو اگر امام آپ کے ساتھ ہے، وہ وقت دیتا ہے آپ کو، تو جی تو پڑھیے، نہیں دیتا اتنا پڑھ گیا تو بہت اللہ بسم اللہ کہہ کر کے پھر فاتحہ پڑھیے.
اگلا سوال ہے، عورتوں کو گھر میں ہو یا پھر مسجد میں ہو، نماز ادا کرتے وقت کیا جراب پہننا ضروری ہے؟
نہیں، ان کے لیے جراب پہننا ضروری نہیں ہے، صرف پیر کا اوپری حصے کا ڈھکا ہونا، چھپا ہونا اور ٹکنے کو چھپا ہونا ضروری ہے عورتوں کے لیے، جرام موزہ پہننا ضروری نہیں ہے. سن رہے تھے کسی ایسی اجنبی جگہ میں ہیں جہاں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو الگ مسئلہ ہے.
اگلا سوال ہے، زندگی بہت مطلب پوچھا جا چکا ہے، میرا سوال ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ پلیز ہیلپ می، آئی ایم ویری کنفیوز. فرام سبر ساتھی جو ہے نا، لکھتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے اور بعض لوگ نہیں کہتے ہیں نہیں ہوتی ہے، تو ان کو ایک مختصر سے جواب
نہیں دیکھیے. اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے بھی جواب دیا تھا کہ یہ تین علماء کے نزدیک مختلف تین مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، اس سلسلے میں راجل کو جو میرے نزدیک ہے اور میں امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے اس قسم کے علماء کی رائے سے پر میرا دل مطمئن ہے کہ کوئی بھی نماز ہے، سری ہے، جہری ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، رکوع سجدے والی نماز ہے یا رکوع سجدے والی نماز نہیں ہے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس کی نماز نہیں ہوتی.
سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی غصے میں گالی گلوچ کرے تو برا بھلا چاہے تو کیا اس شخص کو معاف کیا جا سکتا ہے؟
والا منصوبہ ہوا بسرا صحیح نظام کے نماز میں امور جو صبر چاہیے اور معاف کر دے تو یہ بڑے عزم کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر نہیں تو صبر ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. تو ان کی کے اندر وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو غصہ آیا اور اپنے غصے کا بدلہ وہ دے سکتا ہے، یعنی اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن پھر اگر وہ صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور کہے گا کہ تم اور اسے وہ پہنائے گا سب سے بہترین جوڑا اسے اللہ کا بڑا عطا فرمائے گا. تو بڑے فائدے کی چیز ہے، بڑے صبر کی چیز ہے اگر انسان اپنے غصے کو کی جائے تو.
جزاکم اللہ خیر محسن جزا. جی ایس سی ایس ایس ایم ایس سیریز 26 جو پارٹ اے اور بی میں پیش کی گئی، سمجھے کہ خود بھی فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں گے. مزید تفصیلات کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں 0502627622. جزاکم اللہ خیر محسن جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.